أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة مظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صلوات الله صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام عزا کی الوداعی ایام اور شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام والسلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی انتظار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے چند مقامات اور مباحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ حضرت کے انتظار فرج کے حوالے سے کچھ مفید گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 158 آپ کی خدمت میں تلاوت کی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے هل ينظرون، کیا یہ دیکھتے ہیں، کیا یہ منتظر ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، بس یہ کہ ملائکہ ان کے پاس آئیں، اور یأتی ربک یا تیرا پروردگار آئے، او یاتیا بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض آیات ان تک پہنچے. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض آیات آ گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو اس کا ایمان اس وقت کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، مگر یہ کہ اس سے پہلے ایمان لایا ہو. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا یہ کہ جو اس کا ایمان من قبل پہلے تھا، اس ایمان میں بھی اس نے کوئی خیر کو کسب کیا ہو. پس اے حبیب، قل انتظرو، تم بھی انتظار کرو. انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. عربی میں یہ ترکیب ایک معروف ترکیب ہے کہ اگر اللہ سے پہلے نفی یا استحفام، نیگیٹو جملہ یا انٹروگیٹو سینٹنس آ جائے، کوشچن والا سینٹنس ہو یا نیگیٹو سینٹنس ہو، اور اس کے بعد اللہ آئے، تو پھر یہ یفید الحصر ہوتا ہے، حصر کے معنی دیتا ہے، یعنی صرف کے معنی دیتا ہے. جیسا کہ ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، عام طور پر ہم جو اس کلمہ شہادت یا کلمہ توحید کا ترجمہ کرتے ہیں وہ لفظی ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی خدا کوئی الہ سوائے اللہ کے. یہ جو لفظی ترجمہ ہے، میں اس کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن جب انسان کسی خاص ترکیب کو استعمال کرتا ہے اور استعمال کرنے والا حکیم ہو، سمجھدار ہو، لغو گفتگو کرنے والا نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ہوتا ہے. دیکھیے، قرآن اس بات کو بھی ہم سے کہتا ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے، انما کے ذریعے سے. اب یہ انما کے ذریعے سے بھی تقریباً وہی بات پہنچتی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہے، لیکن دونوں میں کوئی نہ کوئی تو فرق ہے. تو دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا انما الہکم الہ واحد میں تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے، یعنی اور پروردگاروں کے درمیان تمہارا پروردگار اللہ ہے، یہ معنی اس سے نکل سکتا ہے. یعنی اور بھی پروردگار ہیں، لیکن تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر یہاں اس ترکیب میں اصل معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ الہ کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لہذا ان دو جملوں کا فرق اگر آپ محسوس کریں گے، تو یہی عربی کی جو خوبصورتی ہے، یہی عربی کلام کی جو خوبصورتی ہے، اور پھر اسی طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں تک بات کیا پہنچانا چاہتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں، لیکن اس کو تصور کیجئے گا. جب کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف اور صرف اللہ ہے، واحد ہے، تمہارا ہے، یعنی کہ باقیوں کے دیگر پروردگار، باقیوں کے دیگر الہ ہو سکتے ہیں. لہذا عربی میں اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں نفی ما ادا نہیں کر رہا، یعنی اللہ کی الوہیت کو ہمارے لیے ثابت کر رہا ہے، مگر باقی کوئی کسی کا الہ ہو یا نہ ہو اس کو نفی نہیں کر رہا. لیکن جب کہا لا الہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اصل کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبودیت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو معبودیت ہے، یہ جو ڈیوینٹی ہے، یہ جو ڈیوائن اتھارٹی کی کنڈیشن ہے، یہ صرف اور صرف ایک ذات کے لیے زیبا ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. لہذا اس ترکیب کو سمجھ کے غور کیجیے گا، میں صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی وجہ سے یاد رکھیں، اس ترکیب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے الہ کا، آپ نے پروردگار کا، آپ نے خدا کا، آپ نے کسی بھی ڈیوینٹی یا ڈیوائن اتھارٹی کا کوئی اور تصور پیدا کرنا ہی نہیں ہے. یعنی یہاں یہ بحث نہیں چل رہی لا الہ کا معنی یہ کہا جائے کہ یہ چاند سورج ستارے یہ بت یہ چیزیں خدا نہیں ہیں اور خدا ہے. نہیں, اس میں مشکل کیا ہے کہ جب آپ نے ان تمام چیزوں کے لیے الہ کا اور ڈیوینٹی کا تصور قائم کیا, چاند میں, سورج میں, ستارے میں, آگ میں, بتوں میں, تو یہ جو ڈیوینٹی کا تصور آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کے ذریعے سے بنا رہے ہیں وہ نہایت ہی پست اور غلط تصور ہے. اب یہ تصور لے کر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور وہاں ڈیوینٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈسٹورٹڈ کانسیپٹ ہے, یہ ایک ناقص کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کے ساتھ جب آپ اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جو توحید آپ کے ذہن میں بنے گی وہ توحید نہیں ہوگی جو خدا چاہتا ہے. لہذا اگر توحید کو سمجھنا ہے تو کیا ہوگا, ڈیوینٹی کا کوئی تصور اپنے ذہنوں میں بنانا ہی نہیں ہے سوائے پروردگار کے, یعنی ڈیوائن اتھارٹی اگر کائنات میں کوئی ہو سکتی ہے تو وہ سوائے خداوند کریم کے کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی. لہذا غور کیجیے گا, یہ تمام جملے بعض اوقات کی ترکیب اپنی جگہ ایک اتنا خوبصورت معنی بعض چیزوں کا ذہن میں پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی پوری پرسیپشن, اس کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہ ایگزیکٹلی یہی ترکیب ہے, نہیں بھیجا ہم نے اے حبیب تمہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب نہیں بھیجا یہ جو معنی ہم کر رہے ہیں اس میں بہت سارے ارسال ہمیں سمجھ میں آئیں گے, نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اے حبیب تمہارے ارسال کا واحد مقصد ہمارا کیا ہے کہ تم عالمین کے لیے رحمت ہو, یعنی پیغمبر کا ارسال عین رحمت ہے للعالمین, سوائے رحمت کے کوئی اور تصور یہاں قائم نہیں کیا جا سکتا. یہی ترکیب آپ لے جائیں لا فتح الا علی میں, فتح کہتے ہیں جوان کو, شجاع کو, بہادر کو. اب آپ غور کر, جب ہم کہتے ہیں لا فتح الا علی, کوئی بہادر نہیں ہے سوائے علی کے, تو اس ترجمے میں, لفظی ترجمے میں ہم نے کیا کیا, ایک مرتبہ معنی پیدا کیا یہ کہ فلاں بہادر ہو سکتا ہے, فلاں شخص بہادر ہو سکتا ہے, فلاں شخص جوان مرد ہو سکتا ہے, اور پھر اس جوان مردی اس بہادری کے تصور کے ساتھ ہم مولا کائنات کی شجاعت کو معنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ علی کی شجاعت کا مرحلہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شجاعت معنی ہی نہیں پیدا کرتی اگر وہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری نہ ہو. یعنی کیا, شجاعت کے جتنے دیگر معنی ہیں وہی جو پوچھ ان کا کوئی معنی نہیں ہے. شجاعت کائنات میں اگر, بہادری کائنات میں اگر کہیں کوئی معنی پیدا کرے گی, ذات گرامی حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے معنی پیدا کرے گی. لہذا آپ غور کیجئے کتنا فرق ہو جاتا ہے اس معنی میں اور اس معنی میں جو عام طور پر ہم اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر جو معنی ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں اس میں ایک بہادری کا, ایک جوان مردی کا کانسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. اب ہم نے جن لوگوں سے جوان مردی کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو جوان مرد ہے, یہ جو ہیرو ہے, یہ جو جوان ہے, یہ جو بہادر ہے, یہ تو کسی سے ہارتا ہی نہیں ہے. اور جب ایسا کوئی تصور ہمارے ذہن میں ہو تو پھر ہمارے ذہن میں اس طرح کی ہار کا تصور کیا ہے کہ جب بھی کوئی شجاع کے مقابلے پر آئے گا وہ مار کھا کے جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شجاع کہیں اپنی اس طاقت کو, اپنی اس قدرت کو, کوئی جگہ ایسی بھی ہو کہ جہاں وہ اپنی اس قدرت کو روک سکے, جہاں اپنی اس قدرت اس طاقت کا استعمال نہ کرے. بہت غور کیجیے گا, بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ہی عام سی ہیں, ایک عادی سی بات ہے, اس کے اندر کیا ہے, ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا ہوتا. یہ جتنے بھی ہم اور آپ فلمیں, بچے ہمارے, نوجوان, ہم بھی دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات, اس کے اندر ایک ہیرو کا تصور ہوتا ہے. اس ہیرو کا تصور از اول تا آخر کیا ہے کہ یہ جو ہیرو ہے یہ طاقتور ہے, یہ شجاع ہے, یہ بہادر ہے. اور جب یہ بہادر ہے تو اب یہ کسی بھی مقام پر اپنے کسی بھی مد مقابل کے سامنے چپ نہیں رہے گا, وہ بات کرے گا, یہ مارے گا. لہذا ان ٹبور کی جگہ یہ جو اتنی بھرمار ہے ان چیزوں کی، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ ایک فلسفی یہ ہے کہ بہادری اور شجاعت کا ایک ایسا تصور میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھا دیا جائے کہ جس میں ہم بہادر اور شجاع کے لیے یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا ہی نہیں کر سکتے کہ شجاع اپنے مقابلے پر آنے والے، اپنے آپ کو چیلنج کرنے والوں کے مقابلے پر کبھی خاموش بھی کھڑا رہ سکتا ہو۔ اب یہ تصور لے کر ہم نے حضرت امیر کو بھی ایسا ہی ایک شجاع مانا، اور اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی حضرت امیر کے دروازے کو آگ لگانے کے لیے آ جائے، یہی تصور ہمیں امام حسن مصطفیٰ کے متعلق سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ کربلا میں حضرت عباس، بہت سارے مقامات پر حضرت امام حسین، ان تمام کے لوگ بعد کے آئمہ کے حوالے سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جب یہ ہیرو ہیں، جب یہ شجاع ہیں، جب یہ اتنی طاقت اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے سامنے آئے اور یہ خاموش رہتی؟ یہ شجاعت کا وہ تصور ہے جو ہم نے آئے۔ دین کا شجاعت کا تصور کیا ہے؟ دین کا شجاعت کا تصور یہ نہیں ہے کہ جو بھی اپنے سامنے والے کے اوپر ہر بات پر مار کٹائی شروع کرے، ہتھیار اٹھائے، مارے پیٹے، لوگوں کو ڈرا کے رکھے، اس کو ہمارے ہاں شجاع نہیں کہتے۔ دین میں سب سے اہم ترین شجاعت نمبر ایک کیا ہے؟ فرمایا سب سے شجاع انسان ہے جو اپنے نفس اور اپنے غصے کے اوپر قابو رکھ سکتا۔ اگر انسان اپنے غصے اور نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو شریعت کی زبان میں اس کو شجاع، اس کو جوامت نہیں کہتے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر شجاعت کا ایک عالی ترین مقام کیا ہے؟ کہ اس شجاع، اس طاقتور، اس قدرت مند شخص کی تمام تر قوت اور طاقت تابع ہو مشیت الہیہ کی، کہ جب خدا کہے تو یہ طاقت کا اظہار کرے، اور جب خدا چاہتا ہو تو دشمن کی تمام تر کوشش کے باوجود بھی یہ اپنی قدرت کا اظہار نہ کرے، یعنی اپنی قدرت، اپنی طاقت کو اللہ کی مشیت اور ارادے کے اس طریقے سے تابع کر لینا اصل شجاعت یہ ہے۔ اب اگر اس شجاعت کو معنی کرنا ہے تو یہ شجاعت معنی پیدا کرتی ہی وجود مبارک کے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، کہ جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہی قدرت جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو ظہور کرنے پر آتی ہے تو چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، چاہے خندق ہو، چاہے خیبر ہو، پشتوں کے پشتے الٹتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جہاں اللہ کی خاطر اسی امیر نے خاموش رہنا ہے اور سر جھکانا ہے، تو کچھ اوباشوں کی، کچھ انتہائی نامرد قسم کے لوگوں کی تمام تر جرأت اور جسارت کے باوجود اس کی تلوار باہر نہیں نکل رہی، اس کی طاقت اور قدرت ظہور پیدا نہیں کر رہی۔ یہ شجاعت کے وہ معنی ہے جو تاریخ میں سوائے امیر علیہ السلام کے کوئی اور ذات پیدا کر ہی نہیں سکتی، اس کو ظہور اپنے اندر سے دے ہی نہیں سکتی۔ لہذا غور کیجئے گا، یہی ترکیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں استعمال کر رہا ہے، حَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ یہاں پر ينظرون دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ہم عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں، جب کسی چیز کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہماری، امید ہوتی ہے، تو ہم اسی امید کے لیے لفظ نظر استعمال کرتے ہیں۔ آیا یہ امید رکھتے ہیں کس چیز کی؟ الا، صرف ان کو، یعنی ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو خواہش ہے، ان کی جو امید ہے، صرف یہ کہ ملائکہ آئیں ان کے پاس، یعنی کیا؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود ملائکہ ان کے پاس آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مقام کو آگے، آؤ یاتی ربک، یا یہ کہ تیرا پروردگار آئے۔ اب یہاں پر بات مباحث ہے، انشاءاللہ باس کی طرف اشارہ کریں۔ آؤ یاتی بعض آیات ربک، آیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں، اس کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ تیرے پروردگار کی بعض آیات آئیں۔ اب میں یہاں صرف ایک معنی کروں گا ابتدا میں ہی، تاکہ یہ معنی آپ کے ذہنوں میں کلیئر رہے۔ یاتیہم الملائکہ، ملائکہ آئیں گے، او یاتی ربک، یا خود تیرا پروردگار۔ اب یہاں پر پہلے معنی ہم یہی کریں گے، یاتی ربک یعنی خود پروردگار آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی بعض آیات، بعض نشانیاں آئیں۔
یہ جو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ اور اپنی بعض آیات کے درمیان میں خود اپنی ذات کا ذکر فرما رہا ہے، اس سے مراد امر پروردگار ہے، وہ امر حتمی کہ جو تمام علماء مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ امر پروردگار کہ جو قیامت کی صورت میں ظہور کرے گا، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو ناگزیر بھی ہے، انویٹیبل بھی ہے، اور ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بعد تمام تر حجتیں ختم ہو جائیں۔ لیکن پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے پروردگار کی بعض آیات آئیں۔ بس اللہ نے تین آپشن اوپر دیے، ان تین میں سے آخری آپشن کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس دن یہ تیسری بات ہوگی۔ اب یہ بڑا ایک خوبصورت مقام ہے، یہ کس بات کے منتظر ہیں، ان کی امید کیا ہے؟ اَن یَأْتِ اَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ ملائکہ آئیں ان کے پاس، او یاتی ربو، کیا تیرا پروردگار۔ یہ دو امر انسانوں کے اعتبار سے، عام انسانوں کے اعتبار سے ان کے لیے ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کو اس کی حقیقت نورانیہ کے ساتھ درک کرنا، یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہی نہیں۔ میں اس بات کو کئی جگہوں پر ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیے، ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے فائیو سینسز کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگتے ہیں، چکھتے ہیں، ٹچ کر کے محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہر چیز ایک خاص قسم کا درک، ایک خاص قسم کی ڈیٹیکشن ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ہم جس چیز کو دیکھ کر اپنے اندر ایک معنی پیدا کرتے ہیں، اس چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا وی کین ناٹ ڈیفائن ان ورڈز کلرز، کلرز کو کبھی بھی لفظوں میں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ کلر کو دیکھا تو جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ذائقوں کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، آوازوں کو، خوشبوؤں کو، ان تمام چیزوں کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جب تک آپ خود ان چیزوں کو اپنی سینسز سے ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے، یو ول نیور انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ کیا چیز ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، ہم نے جب رنگ کہا، مثلا کہا گرین، اب گرین سے ایک معنی آپ کے ذہن میں ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں معنی ہے وہ گرین رنگ نہیں ہے، وہ اس کا مفہوم ہے۔ لیکن جب آپ نے کسی کو دکھانا ہوگا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے گرین۔ لیکن اس گرین کو دکھا کر تو سمجھایا جا سکتا ہے، الفاظ میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ڈیٹیکشن کا ایک مرحلہ ہے جو کہ ہمارے فائیو سینسز کے تھرو ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سینسز ڈیٹیکٹ نہیں کرتی، عقل ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ مثلا دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار۔ یہ جو اس کو دو اور دو چار ہم نے کیا ہے، اگر آنکھ دیکھے گی تو آنکھ کو صرف چار ہی نظر آئیں گے، آنکھ کے سامنے یہ صرف چار ہی ہیں۔ یہ جو ہم نے دو اور دو کو جمع کر کے چار کا تصور نکالا ہے، یہ عقل میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا۔ چار میں سے دو نکالو، کتنے بچیں گے؟ دو۔ یہ ہمارے ذہن کے اندر، عقل تو اس کو درک کر رہی ہوتی ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ۔ پر تمام کے تمام جتنے بھی رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، اصول ہیں، یہ سارے کی ساری بنیادی طور پر کون ڈیٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ ہماری آنکھ۔ یہ آنکھوں کا کام نہیں ہے، یہ کانوں کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا۔ عقل سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیکٹر رکھا ہوا ہے جو کہ قلب کہلاتا ہے، اور اس قلب کا کمال یہ ہے کہ یہ انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کرنے سے مراد انفینیٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا نہیں ہے، اس کو تصور تھوڑا سا سمجھیے گا۔ اس کی ایگزامپل بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ نے مثلا ایئرپورٹس کے اوپر یا کہیں پر بھی میٹل ڈیٹیکٹرز دیکھے ہوں، میٹل ڈیٹیکشن گیٹ لگائے جاتے ہیں سیکیورٹی کے لیے، جب کوئی اس کے اندر سے گزرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی میٹالک چیز ہو تو وہ بیپ دیتی ہے۔ اب یہ ڈیٹیکٹر صرف یہ بتائے گا کہ گزرنے والے کے کپڑے یا بدن کے اندر کہیں میٹل ہے، کہاں ہے یہ بتائے گا، کس طرح کا ہے یہ بتائے گا، ویٹ کتنا ہے اس کا بتائے گا، کچھ نہیں بتائے گا، وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ اس کے کپڑوں میں یا اس کے بدن میں کہیں کوئی میٹالک چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ جو ہمارا قلب ہے، یہ بھی روح کا ایک حصہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ نے رکھا ہے انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ اسی طرح سے، یعنی یہ قلب اپنے اندر ایک کیفیت یہ رکھتا ہے کہ یہ انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ لہذا ہم جب کبھی بھی لامحدود یا انفینیٹی کی کوئی بات کرتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں صرف کیوں، اس لیے کہ ہمارے پاس قلب ہے کہ جو اس انفینیٹی کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا، یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واحد انفینیٹی اس کائنات میں وجود باری تعالیٰ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ یہ قلب اس نے اصل میں رکھا ہے اپنے آپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اگر ہماری خواہشات اور لذات اور نفس پرستی حائل نہ ہو، یہ قلب ہمارا خود صلاحیت رکھتا ہے آٹومیٹیکلی خدا کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، اور جب تک ہمارا قلب خدا کو طلب کرنا نہ شروع کرے، یہ قلب کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا جب تک ہمارے دل میں محدود چیزوں کی محبت رہے گی، یہ قلب کبھی بھی اطمینان نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لامحدود کو طلب کرتا ہے، واحد لامحدود چونکہ کائنات میں صرف خدا کی ذات ہے، لہذا جب تک اس دل کا مطلوب خدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس قلب کو آرام نہیں آتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ لہذا خدا نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، مرحلہ یہ کہ یہ جو ڈیٹیکشن ہمارے اندر ہو رہی ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مٹیریلی فاؤنڈ ہیں، مادی ہیں، ہماری اسی اور آپ کی مٹیریل ورلڈ میں ہیں، لیکن ہم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ جو کامن ایگزامپل میں دیتا ہوں، ہمارے موبائل کی جتنی بھی ویوز ہیں، یہ ساری کی ساری یہاں موجود ہیں۔ لہذا آپ جیسے ہی موبائل کھولیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون کون سے سگنلز آ رہے ہیں۔ وائی فائی یہاں موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ موبائل کا وائی فائی جیسے ہی آن کریں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر کتنے وائی فائیز کی جو ویوز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ان سے کنیکٹیویٹی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے۔ بس یاد رکھے گا، اسی طرح سے اللہ نے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رکھی۔ اب جن چیزوں کو ہمارے اندر ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کبھی بھی کنیکٹیویٹی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں، معنی یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوئی ٹول، کوئی ڈیوائس بنا کر ان چیزوں سے رابطہ اور کنیکٹیویٹی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے وائی فائی، یہ چیزیں پہلے بھی موجود تھیں، یہ ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے پاس ٹولز نہیں تھے۔ اب جب ہم نے ٹول ڈیوائس کر لیا، بنا لیا، تو پھر اب ہمارے پاس وہ ڈیوائس آ گیا جو ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، ہمارے اندر وحی کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر فرشتے کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اب یہاں فرشتے موجود ہوں گے، ہمارے مثلا کرام الکاتبین ایک اشارہ دیا جاتا ہے، درود پڑھیے گا، کہ کرام الکاتبین دو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہاں ہیں؟ کبھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو کبھی بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، ان تأتیہم الملائکہ، یہ اس بات کی امید رکھتے ہیں، تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا یوما یاتی بعض آیات ربک، یاتی بعض آیات ربک، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ اس باقی ملائکہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ اور یاتی ربک، یہ تیرا پروردگار، تو خود جب ہم ملائکہ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ملائکہ سے ارتباط پیدا نہیں کر سکتے، تو پروردگار عالم سے رابطہ پیدا کرنا، بس یہ منزل ہے۔ غور کیجیے گا، ایک منزل ہے ملائکہ کی اور ایک منزل ہے پروردگار کی، بس اللہ نے دونوں باتوں کو ذکر کیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ملائکہ سے ارتباط پیدا کرے، کوئی ہو سکتا ہے جو خدا سے رابطہ مستقیم پیدا کرے. یہ رابطہ مستقیم پیدا کرنے والی ذات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اور اکثریت معصومین فرشتوں سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذوات مقدسہ، اور ان میں خاص طور پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت وہ ذات گرامی ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں عبد اور رب کے درمیان کوئی اور وسیلہ، کوئی اور واسطہ باقی نہ رہے. بس جب اللہ نے ان تینوں باتوں کا ذکر کیا، اور یاتی بعض آیات ربک، یا یہ کہ تمہارے پروردگار کی بعض آیات آئیں، تب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو ذکر کر کے جب کہا تو کہا یوما یاتی بعض آیات ربک، جب تیرے پروردگار کی بعض آیات آئیں گی. دو کو پہلے کو کیوں ذکر نہیں کیا کہ ملائکہ آئیں گے یا پروردگار؟ اس لیے کہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اگر فرشتہ آ بھی جائے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکے. یا پروردگار جو ہر جگہ موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو اس قدر نزدیک ہونے کے باوجود ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو یہ ہمارے ڈیٹیکشن کے اس دائرے سے اصلاً باہر اور ناممکن و محال ہے. لہذا اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب جو چیز آ سکتی ہے، جو ان تک پہنچے گی، جس کو یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بعض آیات. اب یہ بعض آیات، بعض مترجمین نے، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اس سے مراد قیامت ہے، لیکن آیت کا لہن آگے چل کر جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کا مرحلہ ہے. فرمایا کہ جس دن یہ بعض آیات آ جائیں گی، لا ينفع نفسا، کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، مگر یہ کہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو. یعنی یہ جب نشانی ظہور پیدا کرے گی، یہ نشانی آ جائے گی، تو پھر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. یا او کسبت فی ایمانہا خیرا، صرف ایمان لانے والی بات نہیں ہے، اگر ایمان لایا ہوا ہے تب بھی اپنے ایمان کے اندر اس نے اگر کوئی خیر کو کسب نہیں کیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یعنی کیا؟ اس آیت کے ظہور سے پہلے، اس آیت کے آ جانے سے پہلے دو طرح کے افراد ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، ایک وہ ہیں جو ایمان رکھے ہوئے ہیں. اب جو ایمان رکھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جس نے ایمان تو رکھا ہوا ہے لیکن اس ایمان سے انہوں نے کسی بھی خیر کو کسب نہیں کیا. یعنی ایک ایمان کی کنڈیشن ایسی بھی ہے کہ ایمان رکھتے ہیں، اب وہ چاہے ظاہری ایمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس ایمان کے باوجود انہوں نے اس ایمان سے کسی بھی خیر کو کسب نہیں کیا، کسی بھی خیر کو گین نہیں کیا. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان بھی رکھا ہے اور خیر کو کسب بھی کیا ہے. اب ان تین افراد میں سے ایک وہ جو کہ ایمان نہیں لائے، ایک وہ جو ایمان لائے لیکن خیر کو کسب نہیں کیا، اور ایک وہ جو کہ ایمان رکھتے تھے اور خیر کو بھی انہوں نے کسب کیا. اب ان میں سے فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، اس آیت کے ظہور کے بعد آ کر جب وہ کہے گا میں ایمان لاتا ہوں تو یہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے. یا وہ جس نے ایمان تو رکھا ہوا تھا لیکن کسی بھی خیر کو اس ایمان کے ذریعے سے کسب نہیں کیا، اس کو بھی اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اب وہ آدمی کہ جو اس آیت کے ظہور سے پہلے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ ایمان اس کو خیر بھی پہنچائے، اس سے وہ کوئی خیر بھی گین کرے، حاصل کرے، اس کو جو بھی فائدہ پہنچے گا وہ اس کو پہنچے گا. لہذا فرمایا قل، اے حبیب کہو ان سے انتظر، تم انتظار کرو،
انا منتظر ہوں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں.
اب یہ جو کہ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے، آیا یہ صرف قیامت ہے؟ پس قیامت آنے کے بعد جب قیامت آ جائے گی تو معاملات ختم ہو جائیں گے، قیامت کا مرحلہ اور ہے. آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے کا مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً قیامت ایک مرحلہ ایسا ضرور ہے کہ جس کے بعد ایمان، لیکن کوئی معاملہ ایسا ہونا، یعنی اس انتظار کی جو کیفیت ہے، قیامت کے اوپر آ کر سارے کے سارے اکاؤنٹس ختم ہو جانا، یہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی آیت ہے پروردگار عالم کی کہ جس کے آنے کے بعد کوئی نہ کوئی معاملہ دنیا میں ہی ظہور کرے گا. لہذا اس آیت کے جتنے بھی منکر ہیں کہ جو اگر ان سے بات کی جائے یا ان سے کچھ کہا جائے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ملائکہ کیوں نہیں آتے، خدا کیوں نہیں آتا، اس طرح کی باتیں کرتے. تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ چاہتے تو یہ ہیں، ان کو ان کی اپروچ یہ ہے یا یہ یہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ملائکہ کو در کر سکیں یا پروردگار سے رابطے میں آ سکیں. تو اب جو چیز رابطے میں آنے والی ہے یا جس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ پروردگار کی بعض آیات ہیں. لہذا اکثر مفسرین کا اس آیت کے حوالے سے اتفاق یہ ہے کہ اس آیت سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن جس دن اللہ کی بعض آیات آئیں گی، اس آنے سے مراد ظہور مبارک حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الکریم. اور پروردگار عالم یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے پروردگار، اس کی جو دوسری اہم ترین دلیل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قیامت کے انتظار کے حوالے سے اگر قرآن میں دیکھا جائے تو قیامت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی اچانک ہوگی کہ کوئی بھی قیامت کی طرف متوجہ نہیں ہو پائے. لیکن واحد مقام کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شیطان نے بھی جب اس نے مہلت مانگی ہے قیامت تک کی، تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، قیامت نہیں، الا وقت المعلوم. شیطان کو بھی جو اللہ نے مہلت دی ہے وہ وقت معلوم تک کی ہے. لہذا اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر، اور پھر روایت بھی اس پر ناظر ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ یوم یاتی بعض آیات ربک، اس سے مراد ہم اہل بیت اطہار اور وہ حجت خدا ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی حجت کو تمام لوگوں پر اتمام کرنا ہے. اور آخری آیت کے جو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظر، ہم بھی انتظار کریں گے، فرمایا اس آیت کے جس کی آنے کے انتظار کا حکم دیا گیا ہے، یہ انتظار قیام قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا جانے من یہ انتظار کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے اور بعض دیگر مقامات پر بھی پروردگار عالم نے، یعنی تقریباً 4 یا 5 مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے کہا حبیب کہو ان سے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار. یہ جو مقامات ہیں، یہ جو انتظار ہے، یہ انتظار کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اور امام کی نسبت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کو آغاز کروں گا، آج صرف ایک مقام عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام. کہ یہ جو امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو تمام عالم اسلام میں بالاتفاق ہے، یہ پورے عالم اسلام کا اور بعض علماء اور فقہا کے نزدیک اصل ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو چونکہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے لہذا اصل دین سے خارج ہے. اب ایک طبقہ، ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو بعض اوقات علل اعلان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، حضرت کی بعض اوقات توہین کرنے کی جسارتیں بھی کرتا ہے اور علل اعلان منکر ہے. اہل سنت حتیٰ خود اہل سنت فقہا علماء ان کا عقیدہ ہے اس لیے کہ اہل سنت کے ہاں یہ روایت تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ اور صحیح و سند ہے، اس کے مآخذ اس کے تمام کے تمام سورسز اہل سنت کے ہاں بھی مسترد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں میری نسل سے، میری اولاد سے، میرا ہی ہمنا، میرا ہی ہم کنیت، میرا فرزند ظہور کرے گا، اور جو زمین کو عدالت سے اور انصاف سے ایسے پر کرے گا کما مل ظلم و جورا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے اس بیٹے کا منکر ہے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ اصلاً جو بھی مہدی کا انکار کر رہا ہے وہ اصلاً مسلمان نہیں تھا۔ اب جب تمام عالم اسلام، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حتی شیعہ سنی فرق بھی موجود نہیں ہے، وہ چند ایک مشترکات اسلام کہ جن میں شیعہ سنی کے اصل کوئی تفریق نہیں ہے، ان میں سے ایک عقیدہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان اس عقیدے کی نسبت اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے اور پھر 40 برس کی عمر میں قیام کریں گے اور ظہور کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اور دنیا میں حکومت الہیہ کو قائم کریں گے۔ اس کے مقابلے پر شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا ہو چکے اور پردہ غیبت میں ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اذن عطا فرمائے گا وہ ظہور کریں گے، اور جب ظہور کریں گے تب آپ کی عمر مبارک 40، یعنی جو سن ہوگا وہ آپ کا ظاہری اعتبار سے وہ اتنا ہوگا جتنا کسی بھی 40 سال کے کسی جوان کا سن ہوگا۔ اب یہاں پر اس حوالے سے یہ بات جو شیعہ عقیدہ ہے، آیا یہ شیعہ عقیدہ کوئی ایسا انہونا عقیدہ ہے کہ جس کے قرآنی کوئی دلیل نہ ہو امام کی غیبت، امام کی عمر کے حوالے سے؟ تو چونکہ موقع بھی نہ آج ہے نہ ہے تفصیل کا، اور نہ میں فعلاً اس بحث کی تفصیل میں جاؤں گا، شبہات کی بحث کو زیادہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لہذا آج ہی اس گفتگو کو یہاں پر صرف دو باتیں کر کے ختم کروں گا۔ غیبت کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ مسلمانوں میں بالاتفاق یہ عقائد موجود ہیں کہ نمبر ایک، مثلاً جو ایک کامن دلیل کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہدایت کا نظام ہے اسی طرح سے ضلالت و گمراہی کے لیے بھی شیطان کا نظام ہے۔ اب شیطان اور اس کا پورا نظام جس کیفیت کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے نوعاً غیب ہی ہے، نہ ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کے نظام کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یؤمنون بالغیب، جن چیزوں کے پر ہم نے غیب کے ساتھ ایمان رکھنا ہے ان میں ایک مرحلہ خود شیطان کا وجود۔ اب شیطان غائب رہ کر جس طریقے سے ضلالت و گمراہی کے نظام کو چلا رہا ہے، اسی طرح سے کچھ اولیاء الہی غیبت کی حالت میں ہدایت کے بعض مراحل کو انجام دے رہے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین ذات گرامی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارک کے کہف میں کیا، اور پھر بالاتفاق مسلمین حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک طولانی عمر رکھنے والے خدا کے ایک ایسے ولی ہیں کہ جو پردہ غیبت میں رہ کر ہدایت کے بعض سلسلوں کو زمین پر جاری، اللہ کے بعض عوامر کو زمین پر جاری کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے ہدایت کا ایک سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ جس کا ایک تجلی یا جس کا ایک اظہار حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کیا۔ بس غیبت کا نظام، غیبت میں ہو کر موجود رہنا طولانی عمر میں، خود اصحاب کہف تمام اس مسلمانوں کے نزدیک زندہ ہیں، گرچہ سو رہے ہیں لیکن زندہ ہیں اور ایک طولانی عمر رکھتے ہیں۔ بس جب اللہ تبارک و تعالی، اب حضرت خضر کے بارے میں بھی یاد رکھے گا کہ تمام علماء کا بالاتفاق یہ نظریہ ہے کہ حضرت خضر کی نبوت ثابت نہیں ہے، یعنی ایک غیر نبی اتنی ہزاروں سال کی عمر رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں بالاتفاق المسلمین یہ افراد انبیاء میں سے نہیں ہیں، بس غیر انبیاء ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے اتنی طولانی عمر زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اسی طرح سے خود اصحاب کہف جب آخر الزمان میں امام مہدی کے دور میں دوبارہ ان کو جگایا جائے گا اور یہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں گے امام کے لشکر میں، تو تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ اسی سن و سال کے ہوں گے جس سن و سال میں اللہ نے ان کو سلایا ہے۔ بس خود قرآن اس بات پر دلیل بن رہا ہے کہ یہ افراد اللہ نے ان کی عمروں کو ایک خاص حد پر روک کے رکھا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام عمروں کو اپنی جگہ پر روک سکتا ہے تو اپنی آخری حجت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کو بھی ایک خاص حد پر روک کر آپ کو جوان اور اسی طرح سے باقی رکھ سکتا ہے۔ لہذا یہ تمام کے تمام اشکالات اور ان کے جوابات جتنے بھی حضرت کی نسبت بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس ان سب کے جواب موجود ہیں، منتظر ہیں ہم بھی اور منتظر ہیں وہ بھی کہ جو آپ کے دشمن ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو کوئی بھی امام مہدی کا مخالف ہے اور منکر ہے وہ اصل دائرہ اسلام سے خارج ہے، مسلمانوں کا بال اتفاق یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر ایک دفعہ دہراؤں گا کہ اہل سنت کے ہاں یہ مستند روایات ہیں اور ان کا بھی محکم اور مضبوط عقیدہ ہے کہ امام مہدی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ہمارے ہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چونکہ فرزندان حضرت زہرا میں سے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، لہذا ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت منتقم کربلا ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار پر جو ظلم ہوئے ہیں ان کا انتقام بھی حضرت لیں گے، اور وہ سلسلہ شجر خبیثہ کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن رہا ہے اس کو نیست و نابود کریں گے جب آپ ظہور فرما کر حکومت الہیہ کا قیام کریں۔ لہذا کربلا اپنے منتقل کے انتظار میں ہے، وہ کربلا کہ جس کا اختتامی مرحلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سالہ بیٹی کی شہادت کے ساتھ ہوا، یہ وہ قربانی ہے سید الشہداء کی کہ جس نے یزیدیت کو اس کے اپنے گھر میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، یہ وہ قربانی ہے کہ جس نے یزیدیت کو اس کے اپنے مرکز میں نابود کیا، حسین کی 4 سالہ بیٹی۔ یہ بچی کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا سے لے کر شام تک گویا تمام لعینوں کے مظالم کا مرکز بنی رہی، جس قدر سید الشہداء اس بچی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس قدر یہ بچی سید الشہداء کے لیے عزیز ہے اور حضرت کے دل کا چین اور سکون ہے، اتنا ہی یہ لعین اس بچی کے اوپر ظلم کر کے گویا بعد از شہادت بھی سر سید الشہداء کے سامنے اس بچی کو اذیت پہنچا کر سید الشہداء کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا 4 سال کے سن میں اس بچی نے جن مصائب کو برداشت کیا ہے یہ عقل انسانی سے ماورا ہے کہ کوئی بچی ایسی ہو کہ جس کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہو کہ کربلا سے لے کر شام تک شہزادی کے رخساروں کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی رہی، وہ بچی کہ جب زندان شام میں اس بچی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور غسالہ کو بلایا گیا تو غسالہ نے بچی کے جنازے کو دیکھ کر ایک مرتبہ پوچھا کہا کیا اس بچی کی ماں نہیں تھی، جناب ربحق نے تڑپ کر کہا کہ نہیں میں اس کی ماں زندہ ہوں، کہا کیا تمہاری بچی کو کوئی مرض تھا، کہا نہیں میری بچی مریض نہیں تھی، کہا اگر مریض بھی نہیں تھی تو پھر اس بچی کا کردہ اس کے بدن سے چپکا ہوا کیوں ہے، کون سا ایسا مرض تھا، کہا میری بچی مریض نہیں تھی، کربلا سے لے کر شام تک اتنے تازیانے کھائے کہ بچی کا کردہ اس کے بدن سے چپک کر رہ گیا، مجھے نہیں معلوم کہ امام سجاد نے کس دل کے ساتھ اپنی اس بہن کو قبر کے حوالے کیا ہوگا، لیکن یہ وہ بچی ہے عزادارو کہ جس کے کانوں کا زخم بھی مرتے دم تک بھر نہ سکا، لہذا زندان پہنچ کر بھی شہزادی کو کسی کروٹ سکون نہیں آتا، کبھی دروں کے زخموں میں تکلیف ہوتی، کبھی کانوں میں تکلیف ہوتی، کبھی تماچوں کے زخم تازہ ہو جاتے، اسی کیفیت میں تڑپ تڑپ کر دن گزار رہی تھی، لیکن ایک شب ماں کی آغوش کی گرمی کو اور نرمی کو محسوس کر کے شہزادی کو اپنی ماں کی آغوش میں نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی ہے شہزادی نے خواب میں اپنے بابا کی زیارت کی، بس جب حسین کی سکینہ نے اپنے بابا کو ایک مرتبہ دیکھا تو بابا کو دیکھ کر ایسا تڑپ گئی کہ اتنا روئی ہے بچی کہ پورا زندان شہزادی کے ساتھ مل کر گریا کرنے لگا، اتنا شدید گریا ہوا، اتنا شدید گریا ہوا کہ گریا کی آواز سے ظالم حکمران کی نیند خراب ہو گئی، بیدار ہو کر پوچھتا ہے کیا زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے جو اتنا شور و فغاں ہے؟ کہا نہیں، کوئی بچہ مرا تو نہیں ہے، لیکن حسین کی بیٹی حسین سے ملنے کے لیے ضد کر رہی ہے۔ ملعون کہتا ہے تو بیٹی کو باپ سے ملواتے کیوں نہیں ہو؟ پر جب یہ کہا گیا تو تشت میں غریب کے سر کو رکھ کے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر زندان بھجوا دیا گیا۔ اب جب شہزادی نے زندان کے دروازے پر دیکھا اس تشت کو تو ایک مرتبہ رو کر کہا، بھیا سجاد ان سے کہوں اب سکینہ کو نہ بھوک ہے اور نہ پیاس، بس سکینہ بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ اے بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ جب کپڑے کو ہٹایا گیا دیکھا کہ باپ کا سر رکھا ہوا ہے تشت میں، امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ سر بچی کے پاس پہنچا، بچی نے ایک مرتبہ سینے سے لگا کر باپ کے سر کو پیار کیا، پھر زندان کی خاک پر بیٹھ کر باپ کے سر کو آغوش میں لیا اور پہلے باپ کے سر پہ نوازش شروع کی، اور اپنے باپ کے خاک اور خون آلودہ بالوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی باپ کی خاک اور خون آلودہ داڑھی کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، باپ کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہی ہے، اور ایک مرتبہ بچی نے باپ سے شکایت شروع کی، بابا جب شبر نے تماچے مارے میں نے آپ کو آواز دی، بابا جب شبر نے میرے درے نوچے میرے گوشوارے نوچے میں نے آپ کو آواز دی، بابا ہر درے پر سکینہ نے آپ کو پکارا، بابا ہر تازیانے پر سکینہ نے پکارا، بس اس کے بعد باپ کے زخمی سر کو پیار کرنا شروع کیا، کبھی زخمی پیشانی کے بوسے لیتی ہے، کبھی زخمی ابروؤں کے بوسے لیتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ باپ کے زخمی ہونٹوں پر ہونٹ رکھے بچی خاموش ہو گئی ہے، یہاں خاموشی دلانی ہوئی وہاں جناب ام رباب ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، بیٹا سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو، امام ہتھکڑیاں سنبھالے بہن کے پاس پہنچے خاک پر بیٹھ کر، اب جو بہن کا شانہ ہلایا بہن آغوش میں ڈھلک گئی، نفس پر ہاتھ رکھا، امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون بار الها بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الها بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع زان کی حفاظت فرما، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری سید الشہداء، دشمنان پاکستان کو نیز نابود فرما، بار الہ مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصاف و شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔